مناجات کے اشعار ہیں ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے, ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے, ہمارے درد و یا تو درد معتبر کر دے, ہمارے درد و ہر لمحہ تو وقت سنگ در کر دے, ہمارے درد کو یا تو درد معتبر کر دے, سنگ در دے میری آہ لطف خاص تو بہتر کر دے, میری آہ لطف خاص تو بہتر کر دے, کرم سے لومڑی ایک بزدل جانور ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے میں بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ ہم خوب ہمت سے کام لیں, جیسے شیر کیسی ہمت والا ہوتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ شیر دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے, دریا کے بہاؤ کے خلاف. بھائی تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے, وہاں بچوں میں گھس کے بیٹھ رہے ہو, اتنی جگہ موجود نہیں ہے کیا؟ تو شیر دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے, جس طرف دریا کا رخ ہوتا ہے اس کے خلاف شیر تیرتا ہے, ہمیشہ اس کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ نہیں تیرتا. شیر کی یہ عادت ہے, خوب ہے, شیرانہ مزاج یہ ہے. تو زمانے کے بہاؤ کے خلاف چلنا چاہیے, زمانے کے بہاؤ کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ زمانہ کہاں جا رہا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ یہ شعر فرمایا کرتے تھے کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں, زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں. زمانہ خود ہم بناتے ہیں, مومن زمانہ بناتا ہے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. اور اپنی راہ میں ہم سالکوں کو تیز تر کر دے, مزاج روحی کو تو مزاج ہماری شان غم کو فضل سے رشک سحر کر دے, ہماری شان غم کو فضل سے رشک سحر کر دے, شب دیجور رو رشک خورشید و قمر کر دے. کالی سیاہ رات, کالی سیاہ رات, اندھیری رات, رشک خورشید و قمر کے, خورشید و قمر جیسے سورج دنیا کو روشن کر دیتا ہے, کائنات کو روشن کر دیتا ہے, خدا تعالیٰ کی طاعت اور عبادت سے اور ان کو راضی کرنے کی محنت سے قلب اجالا ہو جاتا ہے, نور ہی نور ہو جاتا ہے.
ہماری شان غم کو فضل سے خورشید و قمر کر دے, ہماری قرآن کو خدا یا تر دے ہماری قرآن کو خدا یا تر دے تم شامل خون دل خون جگر کر دے ہماری
دل اور خون جگر کب شامل ہوتا ہے؟ جب انسان ہر ظاہری گناہ کو سے بچنے کی محنت کرتا ہے، خواہش کے خلاف، نفسانی خواہش کے خلاف ہر خواہش ناجائز کو پورا نہیں کرتا بلکہ صرف جائز سے کام لیتا ہے، ناجائز خواہشات ہوں ان کو توڑ دیتا ہے، چکنا چور کر دیتا ہے، وہ خواہشات ظاہری ہوں یا باطنی ہوں۔ باطنی بیماریاں حسد ہے، بدگمانی ہے، غیبت کا مرض ہے، گالی گلوچ کا مرض ہے، اور تکبر کا مرض ہے، عجب کا مرض ہے، زبان چلانے کا مرض ہے، جو جی چاہ بول دیا، کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کو غم ہو، تانا ہو، جھوٹ ہو، سچ ہو، جو جی چاہ بول دیا، زبان سے بڑی ہلاکت پیش آتی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو جب ان سب گناہوں سے حفاظت ہوگی اور تب ہمارے اشکوں میں خون دل اور خون جگر شامل ہوگا، وہ ہیں کام کے آنسو۔ اور وہ آنسو جو محض طاعت میں یا خوف خدا سے نکل آئیں یا یوں ہی نکل آئے خدا کو یاد کرنے میں نکل آتے ہیں، یاد کرنے میں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، لیکن اس میں خون دل شامل نہیں ہوگا، وہ کام کے آنسو نہیں ہوں گے۔ کام کے جب ہوں گے جب اس میں خون دل اور خون جگر بھی شامل ہو، اور وہ تبھی ہوگا کہ جب ظاہری و باطنی ہر گناہ سے بچنے کی محنت اور مجاہدہ کریں۔
ہماری قرآن کو خدا یا شرم تر کر دے، میرے اشکوں میں شامل خون دل خون جگر کر دے، ہماری باتوں کی نیند کو آہ سحر کر دے۔
ایک شخص ہمارے مشہور میں، ایک شخص جو ہے وہ سڑک کے کنارے بیٹھا رو رہا تھا، اور دیکھا کہ اس کا کتا بھی ہے لیٹا ہوا وہیں تڑپ رہا ہے، اور ایک ٹوکرا بھی رکھا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں آنسو بہا رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا کتا بھوک سے مر رہا ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹوکرا کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں روٹیاں ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک روٹی اس کو کیوں نہیں ڈال دیتے؟ کہا کہ آنسو میرے مفت کے ہیں، روٹیوں میں تو پیسہ لگا ہے۔ تو یہ حال ہے ہمارے آنسو کا کہ آنسو بہاتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت کام ہو گیا، لیکن گناہوں سے بچنے کا جہاں معاملہ آتا ہے تو دل کے اندر ہمارے باطن میں کیسے کیسے گندگیاں، بدگمانی کی اور غیبتوں کی، شکایتوں کی اور حسد کی اور زبان چلانے کی، کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے اور اس کی شکل بھی دل کے جیسی ہے، دل بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، تو یہ بہت جلدی چل جاتی ہے، بہت جلدی پھسل جاتی ہے، پٹری سے اتر جاتی ہے۔ تو اس لیے، اور زبان ایسی چیز ہے کہ اس کے چاروں طرف 32 دانت ہیں، خونخوار دانت، لیکن یہ ظالم پھر بھی چلتی رہتی ہے نا، اور دانت تو پھر بھی آدمی کے ختم ہو جاتے ہیں، ٹوٹ ٹاٹ کے کھڑ جاتے ہیں دانت، لیکن زبان جو ظالم ہے یہ آخر عمر تک ساتھ دیتی ہے، چلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اس کا ایسا معاملہ ہے کہ ذرا سی زبان چل جائے تو ایک پل میں انسان جنتی ہو سکتا ہے، کوئی منہ سے ایسی بات نکال دی اس نے جو اللہ کو پسند آ گئی، اور ذرا ہی اسی دیر کے اندر یہ زبان چل جائے، خدا نہ خواستہ موت کا وقت ہے، نزا کا وقت ہے، اور زبان چل گئی، کوئی اچھی بات منہ سے نکل گئی جنتی ہو گیا، اور کوئی بری بات منہ سے نکل گئی جہنمی ہو گیا۔ تو یہ ایسی خطرناک چیز ہے۔ کیا ہے بھائی، کون ہے؟ وہ کون کیا ہے؟ وہاں گھر پہ کون ہے؟ گھر معلوم ہے؟ پوچھو گھر معلوم ہے؟ تو زبان ایسی چیز ہے کہ منٹوں کے اندر گویا کہ کایا پلٹ دیتی ہے، پانسا پلٹ دیتی ہے. ابھی فتح و کامرانی تھی، ابھی وہی شکست میں تبدیل ہو گئی. ذرا سی زبان چلانے کی دیر ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے.
ہماری غفلتوں کی نیند کو آئے سحر نے، ہماری غفلتوں کی نیند کو آئے سحر نے، ہماری سرد آہوں کو آئے گرم سرر نے، ہماری سرد
فرمائے. اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك، واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى. اے اللہ میرے قلب کے وساوس کو اپنی ذکر اپنی خشیت بنا دیجیے. خشیتك وذكرك، اپنی خشیت اور خوف اور ذکر اپنی یاد کو میں تبدیل کر دیجیے. میرے وساوس جو غیر مفید ہیں یا نقصان دہ ہیں ان کو آپ تبدیل کر دیجیے، بدل دیجیے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ابدال معنی تبدیل ہونے والا، تبدیل کرنے والا، یعنی ہمارے اخلاق رذیلہ کو اے اللہ تو اخلاق حمیدہ میں بدل دے. جیسے شراب میں اگر سرکہ شامل کر دو ساری شراب سرکہ بن جاتی ہے اور سرکہ حلال ہے، تو شراب جوں کا توں رہا، اس کے اندر سرکہ شامل کر دیا، سر شراب کو نکالا نہیں بلکہ اس کے اندر سرکہ شامل کر کے وہ مبدل حلال ہو گیا، حرام جو ہے وہ حلال چیز ہو گئی، اب اس کو پی سکتے ہیں کھا سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس گھر کے اندر سرکہ ہو وہ سالن کا محتاج نہیں ہے، ایسی بہترین چیز وہ بن گئی. تو یہی ہمارے رذائل جو ہیں ان کو ختم نہیں کرنا ہے، معدوم نہیں کرنا ہے، کل عدم کر دینا ہے جیسے نہیں، بلکہ ان کا ازالہ نہیں امالہ کرنا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں ازالہ کرنا مطلوب نہیں ہے کہ غصہ جاتا رہے، شہوت جاتی رہے، تکبر جاتا رہے. اس کے جو جڑ ہے، جو مادہ ہے اس کا، اس کو تبدیل کرنا ہے، اس کا استعمال اچھا کرنا ہے. خدا تعالیٰ نے کوئی چیز انسان کو بیکار نہیں دی ہے. اگر غصہ ہے تو بیجا غصہ کرنا جہاں حرام ہے، اس غصے کا صحیح استعمال کرنا، اس کا حلال جگہ ہے، اس کی محل ہے، اس کو استعمال غلط اور صحیح ہوتا ہے. اسی طرح سے کسی کو شہوت کا مرض ہے، اسی مرض کو تبدیل کر دیتا ہے اللہ والا، اور کوئی ابدال مل جائے، کوئی اللہ والا مل جائے، اسی مرض کو مفید راستے میں استعمال کرے گا. یہ عشق کا جو مادہ ہے انسان کے اندر، اس کو مجاز کی طرف سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتا ہے. مادہ وہی ہے، مصرف دوسرا ہو گیا اور اس کا استعمال دوسرا ہو گیا، صحیح استعمال ہو گیا. جس واسطے اللہ نے زندگی دی اسی واسطے وہ استعمال ہو گیا. ہمارے وسوسوں کو درد دل درد جگر کر دے. سبحان اللہ. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، واجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا، اور میری ہمت کو اور ہوایا میری خواہشات کو اپنی تابع کر دے. اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك، واجعل همتي وهوايا فيما تحب وترضى، جس میں تو جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس میں تیری رضا ہو. میری ہر خواہش کو، میری ہمتوں کو اے اللہ توفیق دیجیے، ایسا بنا دیجیے کہ میں وہ کام کروں جس میں جو آپ کو پسند ہو اور جس سے آپ راضی ہوں. اور ہم سے دور تو نزدیک تر دے، ہمارے وسوسوں کو درد دل درد جگر تقاضا ہے گنم کو فضل سے روز برر رے تقاضا ہے گنم کو فضل سے روز برر رے عطائے عزت عالی سے شاہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے خاصہ عطا ہو جاتی ہے تو آدمی غنی ہو جاتا ہے، صحیح معنوں میں مالدار ہو جاتا ہے. غنی کے دونوں معنی ہیں، مالدار ہونا اور غنی وہ ہے جو مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے. اصلی غنی وہی ہے جو مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے. شاہ بحر و بر حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے بارہا ارشاد فرمایا، ان کی محبت کا قصہ. جب ان کی دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی تو سلطنت اور تخت و تاج کو انہوں نے خیر آباد کہہ دیا، شاہی و شہزادی درباختہ. کہ وہ انہوں نے شاہی دربار بھی چھوڑ دیا، شہزادگی چھوڑ دی، سب چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی محبت میں غار نیشاپور میں عبادت کرنے لگے. ایک مرتبہ ایک وزیر آیا اور اس نے دیکھا کہ شاہ صاحب جو ہیں حضرت سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ دریا کنارے اپنی گدڑی سی رہے ہیں. دل میں حقارت آئی کہ یہ کیسا بیوقوف بادشاہ ہے کہ اتنی شان و شوکت اور اتنی عیش و عشرت اور اس قدر نوکر چاکر سب عیش و عشرت کو چھوڑ کر یہ کہاں یہ فقیری میں پڑا ہے. اس کے پاس کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، وہ گدڑی اپنی سی رہے تھے سوئی سے، اور خدا تعالیٰ نے ان پر یہ منکشف کر دیا اس وزیر کی حقارت. تو انہوں نے اس کے سامنے اپنی سوئی پھینکی، لوہے کی سوئی دریا کے اندر ڈال دی، اور پھر مچھلیوں کو حکم دیا کہ لاؤ میری سوئی. تو مولانا رومی اس قصے کو بیان فرما کر یہ ایک شعر فرماتے ہیں کہ صد ہزارہ ماہیے اللہ ہیے، سوزنے زر بر لبے ہر ماہی. ایک لاکھ مچھلیاں، ایک لاکھ مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر حاضر. ہر مچھلی کے لبوں میں سونے کی سوئی دبی ہوئی تھی، کرامت تھی ان کی، تو سونے کی سوئی لے کر حاضر ہو گئی. ڈانٹ کر فرمایا کہ بھائی لوہے کی میری والی سوئی لاؤ، مجھے سونے اور چاندی سے کیا کام، میں فقیر آدمی ہوں، مجھے سونا چاندی کہاں چاہیے. تو چونکہ سونے کا استعمال بھی شریعت میں مردوں کے لیے حرام ہے، بلکہ عورتوں کے لیے بھی استعمال حرام ہے. عورتیں صرف زیور پہن سکتی ہیں، چاندی کا زیور ہو سونے کا زیور ہو پہن سکتی ہیں، برتنے کی چیز نہیں ہے، استعمال والی چیز نہیں ہے. کوئی کٹوری ہے، کوئی پیالہ ہے، کوئی چمچہ ہے چاندی کا، اس کا استعمال جائز نہیں ہے. غرض یہ کہ انہوں نے جب کہا کہ میری لوہے والی سوئی لاؤ، تو ایک مچھلی ان کی وہی سوئی لوہے والی لے کے حاضر ہو گئی. یہ سب تماشا فقیر دیکھ رہا تھا، وزیر دیکھ رہا تھا، اور یہ دیکھ جیسے ہی وہ سوئی لائی تو آپ کے پیروں پر گر گیا اور بہت رویا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں. پہلے آپ کو صرف خشکی کی حکومت تھی، اب آپ شاہ بحر و بر ہو گئے، آپ کو دریاؤں کی سمندر کی بھی حکومت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. یہ ہے نسبت عالی، اللہ تعالیٰ سے نسبت حاصل ہو جانا. اور نسبت کیا ہے؟ فرمایا کہ نسبت یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے طاعت کا تعلق ہو اور اللہ تعالیٰ کو بندے پر عنایت کا تعلق ہو جائے. دونوں طرف، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے، تم ہمارے، ہم تمہارے ہو چکے. نسبت یک طرفہ تالی کا نام نہیں کہ ایک طرف سے تالی نہیں بجتی، بلکہ نسبت دو طرفہ ہوتی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے طاعت کا تعلق ہو جائے، فرما برداری کا تعلق، اور خدا تعالیٰ کو بندے سے اپنی رضا کا تعلق ہو جائے، راضی ہو جائے بندے سے اور اس پر عنایات ہونے لگے. یہ ہے نسبت. اور فرمایا کہ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. نسبت جس کو عطا ہو جاتی ہے پھر چھنتی نہیں ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ نے بڑے ہی مجاہدہ کیا، صحبتیں اٹھائیں، آخر کار جو ہے وہ خدا نخواستہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے اور کسی بے اصولی میں مبتلا ہو گئے، کوئی ظاہر میں باطن میں ان کے خرابی آ گئی. تو لوگ سوچتے ہیں کہ نسبت چھن گئی، تو نسبت چھنتی نہیں ہے. در حقیقت نسبت حقیقت میں عطا ہوئی ہی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں پھر کبھی ناراض نہیں ہوتے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رضائے دائمی عطا فرما دیں. رضائے دائمی، فرمایا کہ بھائی رضائے دائمی کیوں مانگتے ہو، رضائے کامل مانگو، کہ اللہ تعالیٰ خوب خوب زیادہ راضی ہو جائیں، کامل راضی ہو جائیں، کیونکہ دائمی رضا جس سے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ راضی ہوتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، راضی اسی سے ہوتے ہیں جس کو اپنا بنانا ہوتا ہے. تو غرض نسبت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق بندے کو طاعت کا ہو جائے اور خدا تعالیٰ کو بندے سے رضا کا تعلق، یہ نسبت ہے. اب جیسے بعض لوگ ذرا مجاہدات کیا اور سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بہت کچھ پا لیا، ہماری نسبت اللہ تعالیٰ سے پکی ہو گئی. جیسے کہ ایک بھنگی کا بچہ تھا، وہ جوان لڑکا، وہ شور شرابہ خوب اچھل کود اور جشن منا رہا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آتے ہو، بڑا جشن منا رہے ہو. کہا کہ بھائی بادشاہ کی لڑکی سے میری شادی ہونے والی ہے. بھنگی کا لڑکا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کی لڑکی سے میری شادی ہونے والی ہے. کہا کہ اچھا، وہ کیسے بھائی؟ کہا کہ بھائی ہاں ہاں، آدھا کام ہو گیا، بس آدھا کام باقی ہے. کہا بھائی آدھا کام کون سا ہو گیا؟ کہا کہ میں تو راضی ہو گیا ہوں، بادشاہ کی لڑکی کے راضی ہونے کی دیر ہے بس. یہ نسبت نہیں ہے، نسبت یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے کامل طاعت کا. خطا ہو سکتی ہے، اس پر توبہ استغفار کر لے، پھر متقی ہو جائے گا، پھر نسبت وہیں کی وہیں موجود ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، نہ زبان کی حفاظت ہے، نہ دل کی حفاظت ہے، نہ نگاہوں کی حفاظت ہے، موبائلوں کے اندر گندگیوں کے اندر پڑے ہیں، مخلوط اجتماعات میں جا رہے ہیں اور تہجد بھی چل رہی ہے، اشراق بھی چل رہی ہے، چاشت بھی چل رہی ہے اور اوابین بھی چل رہی ہے، تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں، تسبیح بھی کٹکھٹائی جا رہی ہے اور دل میں خیال کیے بیٹھے ہیں کہ ہاں ہم اتنی عبادت کرتے ہیں لہذا ہمیں نسبت کا تعلق ہو گیا اللہ سے. ایسا نہیں ہے، بلکہ طاعت اگر کامل نہ ہو تو سمجھ لو کہ بھائی معاملہ جو ہے وہ دھوکا ہے، دھوکا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نسبت عالی شان نصیب فرمائے. عطائے نسبت عالی شان
سنائے خلق کی نعمت مجھ کو بہار بھر رہے.
لوگ تعریف کریں تو بعض لوگ جو ہے سمجھ نہیں رکھتے ہیں کہ لوگ تعریف کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم سے کوئی دکھلاوا ہو رہا ہے یا یہ کوئی بری چیز ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود یہ چیز اللہ تعالی سے مانگی ہے. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر میں ہے کہ دنیا کی حسنہ میں 10 نعمتیں ہیں، اسی طرح آخرت کی نعمت میں بھی 10 نعمتیں ہیں حسنہ میں. تو ان 10 نعمتیں جو دنیا کی 10 نعمتیں حسنہ میں سے ہیں جو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے اندر، ان میں سے ایک یہ بھی ہے ثنائے خلق، مخلوق کا نیک گمان، مخلوق کی تعریف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا ہے کہ اللہم اجعلنی صبورم وجعلنی شکورم وجعلنی فی عینی صغیرم وفی اعین الناس کبیرا. یہ لوگوں کے اندر ذلیل ہونا تھوڑی کوئی تواضع ہے، اپنے نگاہوں میں خود ذلیل ہو، اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو، اپنی نگاہوں میں اپنے آپ کو کمتر سمجھے اور واقعتاً کمتر سمجھے. یہ ظاہری تواضع تو سب کر سکتے ہیں، جھک جھک کے سلام کر سکتے ہیں، جوتیاں دوسروں کی اٹھا سکتے ہیں، تواضع اس سے نہیں پتہ چلتی. تواضع جب پتہ چلتی ہے جب بھرے بازار میں شیخ کی ڈانٹ پڑ جائے، اب وہ جناب ارے شیخ نے ہمیں ذلیل کر دیا. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جب نعمت ملتی ہے تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مستحق تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت کی، اور جب کچھ مال کھینچ لیا اللہ نے بطور امتحان تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ہماری توہین کر دی، ہماری اہانت کر دی. تو یہ نہیں، تواضع جب پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کو بڑے بازار میں وہ کہتا تو پھر رہا تھا کہ میں نالائق ہوں، بڑا نالائق ہوں، بڑا کمتر ہوں، ہاں کسی نے کہہ دیا ذرا بھائی ہاں واقعی آپ بڑے نالائق ہیں، پھر دیکھو پھر پتہ چلے گا کہ اندر آگ لگی ہے تو سمجھو کہ ہماری تواضع جو ہے وہ کام کی نہیں ہے. تو ثنائے خلق کی نعمت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی کہ اللہ مجھے میری نگاہوں میں کمتر دکھلا دیجئے اور مخلوق کی نگاہوں میں مجھے بڑا بنا دیجئے. سنائے
خلق کی نعمت مد مجھ کو بہر بہر دے
ذلیل و خوار کو دم میں شاہ کر بہر دے ذلیل و خوار کو دم میں شاہ کر بہر دے بلکہ حکیم علامت نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی جگہ جگہ اپنی نالائقی گاتا پھرے کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں یہ در حقیقت دکھلاوا اور ریا میں مبتلا ہے یہ دکھلاوا کرنا ہے اور حقیقت میں یہ متکبر آدمی ہے اپنے آپ کو ذلیل کرتا پھر رہا ہے ظاہری زبان سے میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ تو ستاری فرماتے ہیں پردہ پوشی فرماتے ہیں اور یہ آدمی اپنے کو ذلیل کرتا پھر رہا ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ اپنے کو کسی کو اپنے نفس کو ذلیل کرنا جائز نہیں ہے سنائے خلق کی نعمت مجھ کو بہر بہر دے ذلیل و خوار کو دم میں شاہ کر جب کوئی تعریف کرے تو اس کا علاج بھی ہے تاکہ بڑائی نہ آئے کیونکہ مخلوق تعریف کرتی ہے انسان پھول جاتا ہے آدمی فربا شبت ازراہ گوش جانور فربا شبت ازراہ نوش جانور کھا کھا کے موٹا ہوتا ہے پھول جاتا ہے اور انسان اپنی تعریف سن کر پھول جاتا ہے کانوں کے ذریعے پھول جاتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے تو علاج اس کا یہی ہے کہ یہ سوچے کہ بھئی مخلوق تعریف کر رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ستاریت کی نورانی چادر اللہ نے مجھ پہ ڈال دی ہے ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے علاج سکھلایا ہے کہ جب کوئی تعریف کرے یہ سمجھو کہ اللہ نے میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے میرے عیبوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاریت کی نورانی چادر ڈال دی ہے جس کی وجہ سے ان کو میں اچھا لگ رہا ہوں ان کو میرا عیب بھی اچھا لگ رہا ہے اس طرح سے سوچے اور یہ سوچے کہ بھائی مخلوق کی تعریف کرنے سے کیا فائدہ مالک تعریف کرے تو وہ کام کی ہے وہ قیمتی ہے مخلوق تو خود غلام ہے محتاج جمع محتاج جمع محتاج جمع محتاج ایک لاکھ محتاج اور غلام لوگ کسی کی تعریف کریں کسی کے کام کی نہیں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے اپنے حضرت شیخ پھول پوری رحمہ اللہ کا ایک قصہ سنایا کہ حضرت پھول پوری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ سنایا اور جب حضرت پھول پوری رحمہ اللہ یہ واقعہ سناتے تھے تو روتے تھے بے انتہا رویا کرتے تھے اور بے ہوش بھی ہو جاتے تھے یہ واقعہ سناتے ہوئے کہ بھائی ایک لڑکی کو اس کی سہیلیوں نے خوب سجایا خوب تیار کیا اس کا نکاح ہونے والا تھا اچھی طرح سے اس کا میک اپ وغیرہ کیا اور اس کے بعد جب وہ تیار ہو گئی تو سہیلیوں نے اس کو محبت سے کہا کہ بھائی بہن تم کو مبارک ہو تم تو بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہو اب بتائیے کہ واقعہ تو ایسا ہے کہ اس پہ روئے رونے کو کہاں سمجھ میں آتا ہے لیکن بزرگوں کی نظر کہاں جاتی ہے فرمایا کہ وہ سہیلی وہ عورت وہ لڑکی سن کر رونے لگی اور سہیلیوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی یہ تو خوشی کی بات ہے تم رو کیوں رہی ہو اس نے کہا کہ بھائی تم لوگ میری تعریف کرتی ہو وہ میرے کس کام کی جب میرا شوہر مجھے دیکھ کے تعریف کرے گا تب وہ میری تعریف ہوگی تب میں کام کی میں خوبصورت سمجھوں گی اپنے آپ کو جمیل سمجھوں گی تو یہ واقعہ سنا کر حضرت پھول پوری رحمہ اللہ بے اختیار آہیں بھر بھر کے روتے تھے چیخیں مار مار کے روتے تھے کہ ابھی ہمارے اعمال کا کچھ پتہ نہیں جب اللہ کے یہاں حاضری ہوگی اور خدا تعالی ہم سے کہیں کہ ہم تم سے راضی ہیں تب ہمارا کام بنے گا ایمان تو سلامت بلبے گور بریم احسن تو بری چستی اور چالاکی یہ ماں کہ حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک گڑیا نے ان کی تعریف کر دی تو فرمایا کہ بھائی جب شیخ جب عبد القادر قبر میں ایمان سلامت لے جائے گا تب اپنی چستی اور چالاکی پہ وہ خوش ہوگا تب اپنے آپ کو کہے گا کہ ہاں تو کامیاب ہو گیا ایک واقعہ عبرت کا آتا ہے کہ کچھ لوگ ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا اور ان کے محبین ان کے گرد گرد جمع تھے تو وہ بار بار مریدین اور محبین بزرگ کو تلقین کر رہے تھے کلمے کی جو طریقہ ہے تلقین کرنے کا کہ جب کسی کے انتقال کا یقین ہو جائے کہ یہ انتقال ہونے والا ہے اس وقت اس کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دے اس کو حکم نہ دے کہ یہ پڑھو بلکہ اس کے سامنے کچھ مناسب آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دے اس کو دھیان ہوگا اس طرف کیونکہ موت کا وقت بڑا کڑا وقت ہوتا ہے اور اس سے وہ اس کو وہی جانتا ہے جس پر وہ وقت گزر رہا ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی آسانی فرمائے تو وہ مریدین محبین لا الہ الا اللہ کا ود کرنے لگے، مگر وہ بزرگ کی زبان سے کیا نکلتا، کہتے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. بہت پریشان ہوئے مریدین کہ کی کیا معاملہ ہے، کلمہ نہیں پڑھتے ہیں اور اتنے بڑے بزرگ اللہ والے. تو اس کیفیت سے ان کو کچھ دیر کے لیے جب افاقہ ہوا تو محبین نے پوچھا کہ حضور کیا معاملہ ہے، ہم تو کلمہ پڑھے تھے اور آپ کہتے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں. کہا کہ بات یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب جان نکلنے والی ہے اور شیطان اچانک سے آ گیا اور اس نے کہا کہ بھائی تم تو کامیاب ہو گئے، جان نکل رہی ہے اور کلمے پہ تمہاری موت ہو رہی ہے. جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ ادا نہ بھی کرے موت کا وقت، تو یہی سمجھنا چاہیے کہ اس کے ایمان پر موت ہوئی ہے. بعض اوقات ناگہانی موت بھی آ جاتی ہے، کہاں مہلت ملتی ہے، اور بعض اوقات انسان کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، نعمتیں دکھائی جاتی ہیں، اس کے ہوش گم ہو سکتے ہیں. جو کچھ بھی واردات اس کے اوپر ہو رہی ہے خدا بہتر جانتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ زبان سے کلمہ ادا ہو اس کے، اگر نہیں بھی ادا ہوا تو یہی گمان کرنا چاہیے کہ اس کی موت کلمے پر ہوئی ہے، کیونکہ ایمان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی اس لیے اس کی موت کلمے ہی پر ہوئی ہے. تو غرض یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھئی شیطان نے مجھ کو بار بار یہ ورغلانا شروع کر دیا، لیکن خدا تعالیٰ کی توفیق اور مدد اسی وقت آ گئی، ورنہ میں ہلاک ہو جاتا کہ مجھے یہ جواب سوریا کہ ابھی نہیں، جب انتقال ہو جائے گا، روح جسم سے نکل جائے گی، تب کہوں گا کہ ہاں ایمان پر موت نصیب ہو گئی، کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان اور نفس کے دھوکوں سے حفاظت فرمائے. ثنا اے
کی مجھ کو
شراب میں جب سرکہ مل گیا تو سب شراب حلال ہو گئی، سب شراب سرکہ بن گئی اور وہ حلال ہو گئی. تو توبہ جو ہے مثل سرکے کے ہے کہ ہمارے شر کو برش کے بشر کر دیتی ہے. توبہ سے بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، اللہ تعالیٰ فتنے میں پڑے ہوئے یعنی بار بار اس سے وہ گناہ ہو جاتا ہے، بار بار گناہ ہو جاتا ہے، ابھی توبہ کرتا ہے پھر گناہ کر دیتا ہے پھر گناہ کر دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 70 بار بھی اگر میرا بندہ یعنی اللہ کا بندہ اللہ کو کوئی گناہ نافرمانی کر بیٹھتا ہے 70 بار بھی، لیکن ہر دفعہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مفتن بندہ جو بہت ہی مفتون ہے، گناہ بار بار اس سے ہو جاتا ہے، اس قدر اس کا ہمت جو ہے وہ ہمت چور ہے، وہ اس قدر سست ہے، اس قدر لومڑیانہ مزاج ہے کہ بار بار جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن ایک خوبی اس کے اندر ایسی ہے، تواب بھی ہے. مفتن تو ہے لیکن تواب بھی ہے کہ جب گناہ ہوتا ہے پھر اپنا سر اللہ کے حضور رکھ دیتا ہے، یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ معاف کر دیجئے، کیا کروں پھر گناہ ہو گیا، معاف کر دیجئے. تو ایسے بندے کو بھی خدا تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں کہ مفتن ہے، مفتون ہے، بیچارہ بار بار گناہ کرتا ہے، پھر ہم کیوں کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، کیوں ہم دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں، کیوں ہم عیبوں کو اچھالتے ہیں، اپنے عیبوں پہ ہم نظر کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ ایک یہی بڑا عیب ہمارے اندر ہے کہ ہم دوسروں کے عیب دیکھتے پھرتے ہیں، تو یہی بڑا عیب ہماری پکڑ کا باعث ہو سکتا ہے۔ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ جب اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو بار بار بشارت دے رہے ہیں کہ بندہ کتنا بھی گناہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہاں فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے گناہگار۔ میرے شیخ رحمہ اللہ اس مضمون کو بیان کرتے کرتے آنکھوں آپ کی سرخ ہو جایا کرتی تھیں اور موسلا دھار بارش کی طرح آنسو گرنے لگتے تھے اس مضمون کو۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے شیخ کو مضمون بیان کرتے ہوئے، اور ایک نہیں کئی بار دیکھا ہے، اور جب دیکھا تو جوش فرت محبت سے اور فرت غم سے ہمیشہ ہمارے شیخ کی آنکھیں جو آنکھیں مبارک سے موسلا دھار بارش کی طرح آنسو گرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو گناہگار بندوں، اور اسرفو مانے حد سے زیادہ بڑھ جانے والے گناہگار، تو ان کو بھی اپنی نسبت سے الگ نہیں کیا، عبادی فرمایا، قل یا عبادی، کہہ دے اے میرے نبی کہ میرے گناہگار بندو، اے میرے گناہگار، اللہ فرما رہے اے میرے گناہگار بندو، لا تقنطوا من رحمت، جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کر دیا ہے، بہت آگے بڑھ گئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دے گا، اور کیوں بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تصدیق یقیناً وہ ایسا ہے کہ وہ تو بہت ہی، جیسے حضرت فرماتے تھے کہ کوئی کہتا ہے ارے وہ آدمی، ہاں وہ تو بہت ہی سخی ہے، وہ تو بہت ہی کریم ہے، تو کیوں بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، گویا کہ اس کی مثل کوئی نہیں، ایسا بخشنے والا ہے۔ تو جب خدا تعالیٰ بار بار یہ دے رہے ہیں تو ہم کیوں، میرے شیخ فرماتے تھے حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب له، جس نے توبہ کر لی تو ایسا ہو گیا گناہگار کہ بالکل پاک و صاف ہو گیا، جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جب وہ لا ذنب له ہے، میرے شیخ میزان فرماتے تھے جب لا ذنب له ہے تو تم اس کو کیوں دمبا سمجھتے ہو، دمبا کیوں سمجھتے ہو، تو لا ذنب له ہو گیا، اس نے گناہ کیا ہی نہیں، معاف ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نہ صرف یہ کہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اعضاء و جوارح کو بھی بھلا دیتے ہیں، اور اس زمین کے ٹکڑے کو جو قیامت کے دن گواہی دے گا اس کو بھی بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں اور ان کے صحیفوں میں بھی مٹا دیتے ہیں، خود مٹاتے ہیں، انس اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ خود بھلاتے ہیں اور خود مٹاتے ہیں بندے کے گناہوں کو، اور اس لیے کہ کئی کل کو فرشتے تانا دیں تم تو ایسے ویسے تھے، یہ تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اس قدر اللہ تعالیٰ غیرت والے ہیں کہ کل بندوں کو فرشتے بھی تانا نہ دیں میرے گناہ گار بندوں کو۔ یہ ہے معاملہ بھائی، کیا بات ہے، اللہ اکبر، کیسے کریم مالک سے پالا پڑا ہے۔ پھر ہم کیوں کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، کیوں دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں، کیا معلوم وہ توبہ کر کے اللہ کا محبوب ہو چکا ہے اور ہم جو ہے وہ ایسی چکر میں پڑے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ تو یہ ہے، اور نہ صرف اب فرمایا کہ دیکھو وہ صحیح سے میں سے مٹا دیا گناہ، اب جگہ تو خالی رہ گئی، تو کیا ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، خدا تعالیٰ ان کے گناہوں کے بدلے نیکیاں لکھ دیں گے۔ اللہ واہ واہ واہ، ہمارے ذرے خاکی کو دور کر دے توبہ سے میرے شر کو دور بشر کر دے، میرے ہر شعر میں شامل میری آئے سحر کر دے، قیامت تک میری آگے سحر کر دے۔
तक उनको यादगार زمین سجدت ہو عشق ندامت سے تتر رہے زمین سجدت ہو عشق ندامت سے تتر رہے فلک کی کہکشاں ہو خاک پر میرے نظر رہے فلک کی کہکشاں ہو پر نظر کرے سرے سرے محشر کی اقدر پر کرم کی ایک نظر کرے سرے محشر کی اقدر پر کرم کی ایک نظر کرے
وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. حضرت ابو داؤد ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق بندے کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی جس طرح موت یقینی ہے اور بغیر تلاش اپنے وقت پر آ جاتی ہے اسی طرح رزق بھی یقینی ہے. اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق بندے کو خود ڈھونڈ لیتا ہے, بلکہ موت سے بھی زیادہ رزق اپنی رفتار میں تیز ہے, کیونکہ موت نہیں آتی جب تک کہ بندہ اپنا رزق تمام کا تمام نہیں کھا لیتا. پس رزق کے لیے اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد کرنا چاہیے اور مضطرب اور پریشان نہ ہونا چاہیے. متوسط درجے میں تدبیر اختیار کرنا کافی ہے کہ حق عبودیت ادا ہوتا ہے تدابیر اختیار کرنے سے, مگر اس طلب میں اجمال ہو, کاوش و اضطراب نہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں اذان اور اقامت کا سنت طریقہ بیان کیا جا رہا ہے. اذان اور اقامت قبلہ رو کہنا سنت ہے. اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا, یعنی اتنا ٹھہر کر نہیں جیسے آج کل رواج ہو گیا ہے کہ سانس جب تک باقی ہے, جب تک سانس تب تک آس, سانس جب تک خوب لمبا سانس لیا اور پورا حیاء الصلاح کے اندر صرف کر دیا کہ انسان جواب دینے کو انتظار کرتا رہے کہ سانس مولوی صاحب کا یا مؤذن صاحب کا ٹوٹے نکلے کسی طرح تو پھر ہم جواب دیں, اور ادھر بعض لوگ استنجے کے لیے بھی انتظار کرتے ہیں اذان کا جواب بھی دینا ہے. ٹھہر کر ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ اذان کا جو سنت طریقہ ہے وہ ہمارے مولانا شاہ صاحب رحمہ اللہ ہمارے والا رحمہ اللہ نے طریقہ بتلایا ہے, ہم یہاں بیان کر بھی چکے ہیں. یہ مطلب ہے کہ اتنا ٹھہر ٹھہر کر کے درمیان میں جواب دینے والا جواب بھی دے لیں, اور اقامت کے الفاظ جلد جلد ادا کرنا سنت ہے. اس کا بھی طریقہ بتایا جا چکا ہے. اذان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے وقت مؤذن کو دائیں اور بائیں منہ پھیرنا سنت ہے, لیکن سینہ اور قدم قبلہ رخ ہی رہیں, یعنی پورے جسم کو گھمانا نہیں چاہیے بلکہ صرف گردن کو گھمانا چاہیے. جب مؤذن سے اذان کے کلمات سنیں تو جس طرح وہ کہے اسی طرح کہتے جائیں, اور حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوة الا باللہ کہیں, اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و بررتا کہا جائے گا. نشتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات شریف سے نعمت و رحمت الہیہ کے اہتمام کے بیان میں ساتویں روایت ہے کہ مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں جس میں ام ایمن رضی اللہ عنہا آپ کو یاد کر کے رونے لگیں، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا قول مروی ہے کہ تم کیوں روتی ہو، کیا تم کو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کے پاس کی نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں سے بہتر ہیں؟ اور انہوں نے بھی تصدیق کی، پھر رونے کی یہ وجہ بتلائی کہ وحی آسمان سے منقطع ہو گئی، سو وہ دونوں حضرات بھی یہ سن کر رونے لگے۔
اللہ
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم لا تخزني فإنك بي عالم ولا تعذبني فإنك علي قادر، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير، اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك أبدا حتى ألقاك، وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، الى العالمین ہمارے آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، چھپ کے کیے، اعلانیہ کیے، جان کے کیے، انجانے میں کیے، اللہ اور وہ گناہ جو عام سے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اے اللہ اپنی مہربانی اور فضل رحمت سے میرے گھر والوں کے اور سب دوستوں کے گھر والوں کے اور ہر ہر مسلمان کے ہر گناہ کو معاف فرما دے، اگلے پچھلے تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اللہ گناہوں سے نفرت اور دوری عطا فرما، 100% اجتناب عطا فرما، اے اللہ اپنی 100% تابعداری والی حیات نصیب فرما، کامل تقوی والی حیات نصیب فرما، اے اللہ اللہ والا بنا دے، یا اللہ جذب فرما لے اپنا بنا لے، یا اللہ جذب فرما کر اپنا بنا لے، اپنے کرم سے اپنا بنا لے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا مجھ کو، میرے گھر والوں کو، میرے بچے کو اور سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، بچے کو، ہر ہر مسلمان کو عطا فرما دے، اے اللہ دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرما دے، دونوں جہان کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، الہ العالمین تمام بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، ہماری امی جان صاحبہ بنگلہ دیش میں ہمارے اطوالا کی اہلیہ محترمہ بہت شدید علیل ہیں، اور اللہ اپنے کرم سے ان کو بھی اور ہمارے قریبی عزیز اور میرا پوتا، یہ سب بیمار ہیں، شدید علیل ہیں، اے اللہ سب کو اور تمام مسلمانوں میں جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ ہمارے عزیز ہوں، کوئی بھی ہوں، اے اللہ سب کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، اللہ صحت جسمانی بھی عطا فرما دے، صحت روحانی بھی عطا فرما دے، اللہ باطنی صحت بھی عطا فرما دے، تزکیہ کامل فرما دے، ہر عیب سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہر عیب سے چھٹکارا عطا فرما، ہمارے رضائل کا اے اللہ امالہ فرما دے، اخلاق حمیدہ سے بدل دے، اے اللہ اخلاق حمیدہ سے بدل دے، اچھے بہترین اخلاق ہمیں عطا فرما، اے اللہ اپنی 100% طاعت نصیب فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، ہر مسلمان کو خوب کشادہ وسعت والی برکت والی روزی عطا فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، جو بھائی بہن کسی مسئلے میں پریشان ہو، اللہ ان کے مسائل کو، پریشانیوں کو اور ان کی جائز ضرورتوں کو اللہ پورا فرما دے، اللہ پریشانیوں کو اور مسائل کو دور فرما دے، حل فرما دے، آسانیاں فرما دے، اللہ دونوں جہان کی خیر بھلائیاں عطا فرما، دونوں جہان کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا الہ العالمین پیارے اللہ وہ بھی عطا فرما دے، اے کریم مولا وہ بھی عطا فرما دے، اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، پٹ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، اے اللہ ان دشمنوں کے ہاتھوں، اے اللہ ذلیل ہو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، اے اللہ ہر مسلمان کی مدد فرما، اللہ غیب سے مدد فرما، یا اللہ غیب سے نصرت فرما، ہمارا قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو آزاد کرا دے، اے اللہ دشمنوں سے آزاد کرا دے، اللہ ہمارے قبلہ اول کو آزاد کرا دے، اے اللہ آزاد کرا دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے کہ جو ذمہ داری ہماری تھی ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم وہ ذمہ داری نہیں نبھائی ہم نے اور نہ نبھا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما اور ہمیں اپنی اپنی ہمتوں کو اور استعداد کو اس راستے میں اپنے راستے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما، مال سے بھی جسم سے بھی اور دعاؤں سے، اے اللہ ہر طرح سے جس طرح ان کی خدمت ہو سکتی ہے، اے اللہ ہر راستے سے ہمیں ان کی مدد کی توفیق عطا فرما، اللہ دشمنوں کے ظالموں کے خواب کو چکنا چور کر دیں، ان کی طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دیں، ان کو ذلیل و خوار کر دیں، ان کو برباد اور ہلاک کر دیں، ان کو کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دیں جو قابل نفرت ہے، اے اللہ ایسے قابل نفرت امراض میں مبتلا کر کے ذلیل و خوار کر کے اللہ ان کو ہلاک کر دیں، اور اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو مجھ سمیت ہر ایک کو اللہ دین کی دولت سے نوازش فرما، آج دین سے دوری کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے، اے اللہ بائیکاٹ بھی کریں تو کریں لیکن کام کی بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں دین عطا فرما دے، اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اصلی شکست دشمن کی یہ نہیں ہے کہ ہم زمین فتح کر لیں، مسلمان کی اصل فتح زمین فتح کرنا نہیں ہے، مسلمان کی اصل فتح آپ کی رضا ہے، اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنی رضا کامل نصیب فرما، اے اللہ دین کی دولت سے نوازش فرما، سنتوں کا عشق عطا فرما، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تقوی کامل ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ کامل تقوی ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا، یا کسی بھائی بہن کے دل میں کوئی جائز حاجت ہو اے اللہ اس کی مقصد برآری فرما، اس کے مقصود کو اللہ پورا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی کریم، برحمتک یا ارحم الراحمین.
Yeah, I love you.